بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. ورائج حسمن بورت نمبر 106 پر پہنچے ہیں. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. نمبر بار رحمه الله فرماته، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، حق وهج الله تعالى عز وجل کی طرف سے آیا ہے، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اور سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، والجماعت ما اجتمع علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جماعت وہ ہے جس پر جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، فی خلافت ابی بکر و عمر و عثمان، ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے خلافت میں. جب امام بربهاري رحمہ اللہ نے پچھلے چند جملوں میں اس بات کو بار بار بیان فرمایا ہے کہ اتباع کرنی ہے دلیل کی، حجت کی، برہان کی، اور رائے قیاس اور جو باطل تأویلیں ہیں ان سے دوری اختیار کرنی ہے، ان سے بچنا ہے. وہ غالب پچھلے پوائنٹ میں اسی تعلق سے میں نے بات کی تھی. اب امام بربهاري رحمہ اللہ یہ وضاحت فرما رہے ہیں حق سے مراد کیا ہے. اتباع حق کرنی ہے اور باطل سے دوری اختیار کرنی ہے. ہمیں پتہ تو چلے کہ حق ہوتا کیا ہے، حجت، دلیل، برہان کی اساس کیا ہے. جو ہم دلیل کی بات کرتے ہیں کہ دلیل کو لازم پکڑیں، کہ دلیل ہوتی کیا ہے. حق ہم دو لفظ ہمیشہ کہتے ہیں، کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس حق کو سمجھنے کے لیے، صحیح سمجھنے کے لیے ایک اور قید بھی ہے جو ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ بفہم السلف الصالح. قرآن ہے، سنت ہے، اور ان دونوں کو صحیح سمجھنے کے لیے صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ لازمی ہے. فضیلت الشیخ العلامہ صاحب فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں امام بربهاري کے ان چند جملوں کے تعلق سے، والحق ما جاء من عند الله عز وجل وسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں، ما جاء عند الله في القرآن الكريم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة كلاهما وحي من الله جل وعلا. جو کچھ آیا ہے اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید میں، قرآن کریم میں، وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے سنت میں، یہ دونوں وحی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن بھی وحی ہے اور سنت بھی وحی ہے. القرآن وحی عن اللہ وسنت وحی من اللہ. قرآن وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وحی ہے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں فرماتے، جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. وحی یوحا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یہ وہ وحی ہے. سورة النجم التنبرتين نور 4. القرآن يسمى بالوحي الأول، قرآن كو وحي أول كهجاته، والسنة الوحي الثاني بعد القرآن، والسنة دوس الوحي هي قرآن مجيد كباد، وهي مفسرة للقرآن وموضحة له ومبينة له. سنة كياه سنة كحقيقة أندرلاين كرن جانة مفسرة للقرآن سب سے پہلے سنة مفسر ہے تفسير کرتی ہے قرآن مجید کی وموضحة له وضاحت کرتی ہے قرآن مجید کی ومبينة له اور بیان فرمات کرتی ہے قرآن مجید کی. لأن الله قال كيف الله تعالى كإرشاده وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إلى آخر سورة النحل نمبر 44. وأنزلنا إليك الذكر ورهمنا صلى الله عليه وسلم بر نازل فرمي الذكر يعني القرآن مجيد كيو لتبين للناس ما نزل إليهم تاكي صلى الله عليه وسلم لوگونكو بيان فرمي كيونكو بر كيا نازل كيا گيا ہے. بیان کس نے کیا ہے قرآن مجید کی وضاحت کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے سنت سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یبین القرآن بسنته وعمله وقوله، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو بیان فرماتے ہیں وضاحت فرماتے ہیں کس چیز سے؟ بسنته اپنی سنت سے، وعمله اپنے عمل سے، وقوله اپنے قول سے. اور ایک اور چیز بھی ہے جو کہ مختصر سی شرح ہے کہ سنت جو ہے بعض نئے احکام بھی لے کے جو قرآن مجید میں نہیں ہے، مفسر ہے، موضح ہے، مبین بھی ہے، اس کے ساتھ سنت میں کچھ ایسے بھی احکام جو قرآن مجید میں نہیں ہیں اور سنت میں موجود. کوئی مثال دے گا اس کی کیا مثال ہے؟ کیا چیز؟ نماز. واقیم الصلاۃ فرض، نماز تو فرض ہے. اب نماز کا طریقہ کہاں پہ ہے؟ یہ بیان ہے، یہ نئے حکم نہیں ہے، یہ مبینہ ہے، مفسرہ ہے، مزید تفسیر، مزید وضاحت ہوئی ہے، لیکن حکم نیا ہے، قرآن میں نہیں ہے. کیا مثال ہے؟ ایک وراثت مسئلہ میں سے بعض مسائل آئے ہیں، اور محرمات میں عورتوں کے ساتھ شادی کے تعلق سے کیا حکم آیا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں نکاح کیا جا سکتا؟ اچھا، خالہ کے ساتھ دونوں جوڑا جا سکتا ہے یا پھوپھی کے ساتھ؟ یہ حکم کہاں پہ آیا ہے؟ یہ سنت میں آیا ہے. اس طریقے سے اور بھی کئی احکام ہیں اس طریقے سے جو سنت سے جو موجود ہے اور قرآن میں نہیں ہے. تو قرآن مجید میں بعض احکام ایسے ہیں جو بالکل نہیں، کیونکہ وحی ہے، اور سنت کی حیثیت ویسی سے قرآن کی حیثیت ہے، کیونکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. والمراد بالسنة في اللغة، سنة سكيام رد اللغة میں الطريقة، طريقة ہے. والمراد هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويهاں پہ مراد سنة سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہے، چاہے قول سے ہو یا فعل سے یا تقرير سے، یعنی کسی کا اقرار کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے. هذه هي السنة عند محدثين، هي سنة محدثين كنزديك. كم مثال دیگا قولي سنة، فعلي اور تقريري سنة. جو ہم بات کرتے ہیں سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن پتہ ہے کہ پریکٹیکلی یہ کیا چیزیں ہیں. قولي سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، مثال قولي سنة. فعلي سنة جی، کھانے کے آداب، نماز کا طریقہ جو بیان کیا صحابہ نے، یہ فعل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ، جب نماز کا ابتدا کرتا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک، یہ کیا کون سی سنت ہے؟ یہ فعل ہے، صحابی نے دیکھا ہے اور ہمیں بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مسلم رکوع کرتے تھے، کمر سیدھی ہوتی تھی، دونوں ہاتھ اتنے گھٹنوں پہ ہوتے تھے، ہاتھ بالکل سیدھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں جو کہاں سے ہمیں ملی ہے، سنت سے ملی، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. کون سی سنت ہے؟ سنت فعلیہ ہے. اس طریقے سے پورا دیکھیں جو بھی ارکان اسلام ہے، یعنی بقیہ ارکان اسلام، کلمہ شہادت کے علاوہ نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، یہ کیا ہے؟ یہ سنت فعلیہ ہیں ساری، جو صحابہ نے دیکھی ہیں. طواف جو مسائل ہیں، طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا تھا، اور یہ سر یعنی جو بھی فعل اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس میں کھانے پینے کے آداب بھی آ جاتے ہیں وغیرہ. اچھا، تقریر سنت سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فرمایا ہے، نہ قول ہے، نہ فعل ہے، تو تیسری کیا ہو سکتی ہے سنت؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، کسی کا فعل دیکھے کہ کسی کا قول کو سن کے خاموشی اختیار کر لینا سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلاً اقرار فرمایا کہ یہ عمل درست ہے، غلط ہوتا تو انکار فرماتے اور منع فرماتے. اس کی مثال جیسے عتیق میں فرما رہے ہیں کیا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلاً فجر کی فرض نمازوں کے بعد دو رکعت پڑھ رہے ہیں، تو شخص سے دریافت فرمایا کہ آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ فرض تو آپ دو ہوتے ہیں، چار تو نہیں ہوتے، دو فرض ہوتے ہیں. تو اس صاحب نے کیا عرض کیا، کیا فرمایا؟ کہ فجر کی دو رکعت جو سنت ہے، نماز سے جو فرض پہلے پڑھی جاتی تھی، وہ مجھ سے میں نہیں پڑھ سکا، اب میں فرض نمازوں کی، فجر کی فرض دو رکعت کے بعد اب میں وہ سنت ادا کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تو کیا منع تھا پڑھنا؟ نہیں، یہ دو رکعت کے بارے میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ سنت تقریریہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب پہلے منع ہونا چاہیے تھا نا. کیا منع تھا کہ فجر کے فرض نماز ہوا نماز نہیں پڑھنی؟ کون سی نماز؟ بات نہیں سمجھ رہے. فجر فرض نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنا درست ہے؟ منع کیا گیا نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں منع کیا گیا. جب اس صحابی کو دیکھا تو یعنی آپ سے سوال کیوں کیا؟ فرض نماز تو پڑھ لی ہے اور باقی نفل کچھ نہیں پڑھنے، تو آپ نے کون سی نماز پڑھ لی ہے؟ تو جب صحابی نے وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہم خاموشی اختیار کیا، تو یہ کیا ہے؟ سننا تقریر ہے، اقرار ہے کہ یہ عمل درست ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو ہیں غلط فہمی کا شکار ہیں اور یعنی خلاف سنت عمل کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے جہالت کی وجہ سے. فرض نماز قائم ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت واجب ہے، کیا کرنا ہے؟ کہ فرض نماز میں شامل ہو جائیں امام کے ساتھ. کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، امام فرض نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہیں نماز پڑھ، یہ شخص آتا ہے اور الگ سے صرف نماز پڑھ رہی ہے، اب جہاں تک سے کوئی نماز نہیں ہے، تو دو جرم ہیں. پہلا جرم کیا ہے؟ کہ جو حکم اس کی تعمیل نہیں کی ہے. دوسرا، جس سے منع کیا گیا وہ عمل کیا ہے. سبحان اللہ، کر کیا رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. یہ عبادت اس وقت جو وہ کر رہا ہے فرض جیسی عظیم نماز ہے. دیکھیں، اچھا، فجر کی جو دو سنتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے؟ الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا میں، ساری دنیا، جو کچھ دنیا میں، جو بھی خزانے ہیں، جو بھی دنیا کے جو قیمتی چیزیں ہیں، یہ ایک طرف ہے. فجر کی صرف دو سنتیں پڑھنا جو ہے وہ ایک طرف ہے، یعنی ساری کی ساری دنیا آپ کے قدم میں رکھ دی گئی ہیں جب آپ فجر کی دو سنتیں پڑھتے ہیں. اور یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ خیر سے محروم، یعنی ثواب تو دور کی بات ہے، یہ بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے یہ عظیم عبادت کر کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر. کیا غلطی ہوئی ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ إلا المكتوبة. كيس كفرمان هي الله تعالى كي بيار بيامر صلى الله عليه وسلم كوي نماز نهي. إذا جب نماز قائم هو جاي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة كوي نماز نهي إلا مقر كا المكتوبة. آپ کی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں مکتوبہ ہے، فرض نماز ہے. اس اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کیا؟ فرض نماز ہے تو دو جو پڑھ چکے، یہ کون سی چار نمازیں فرض پڑھ جا رہی ہیں؟ یعنی فرض نمازوں کے بعد پھر فرض نہیں پڑھے جاتے. لا صلاۃ الا المکتوبہ، تو پڑھ لیے، وہ تو پڑھ لیا آپ نے، یہ کون سی پڑھنے؟ تو کیا نماز تھی؟ فجر کی دو سنت. تو فجر کی دو سنتیں جو ہے یہ عظیم عبادت ہے، واللہ سنن مؤکدہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بعض لوگوں کو کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بھئی آپ پہلے فرض پڑھ لیتے تو فرضوں کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. کتنی ہمارے مسلک میں نہیں ہے، یہ آپ کے مسلک میں ہے. اگر میرا مسلک نہیں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ کس کا مسلک ہے؟ مجھے بتائیں، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے. اگر مسلمان کا مسلک یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتباع کریں، تو پھر کس کا مسئلہ ہے؟ مجھے اللہ کے لیے بتائیں مجھے. واللہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوتے تو کیا خلاف ورزی کرتے اس حدیث کی؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، یہ ان کا فرمان ہے، اور حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلہ، ہمارے امام کا قول نہیں ہے، یہ آپ کا مسلک ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، عبادت کا حق ادا کرنا ہے. حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ویسے عبادت کرنا، کہ جیسے کہ ہم چاہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جو نہی کی حدیث ہے وہ مقدم ہے، اور سورج نکل طلوع ہونے تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، طلوع ہونے کے بعد ہم کام مصروف ہو جاتے ہیں تو ہماری سنت رہ جاتی، اس لیے ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. پہلے پڑھنے سے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، جو فرض نماز میں شامل ہونے کا جو حکم ہے اس سے رہ گئے، جو منع کیا گیا ہے اس پہ عمل کیا ہے، اور پھر اللہ کے گھر میں نافرمانی اللہ تعالیٰ کی جان بوجھ کے، وہ پھر نماز تو نہیں، لا صلات ہے، یہاں آپ نے پڑھی نہیں ہے. پڑھی بھی ہے، گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے، اور جو ثواب اللہ تھا اسے بھی محروم ہو گئے، بلکہ گناہ الٹا گناہ اٹھا لیا. مگر سنت میں نور ہے، واللہ سنت ہمیشہ بچاتی ہے، سنت جنت کا راستہ ہے. اور اپنی خواہش نفس اگر کرنے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن خواہش نفس یاد رکھیں آپ کو کبھی بھی راہ راست پر چلنے نہیں دے گی. یاد رکھیں، راستے دو، یا سنت کا راستہ ہے یا اس کے ضد بدعت کا راستہ، اور خواہشات نفس کا راستہ ہے. متعین ہم نے خود کرنا ہے کہ انہیں کس راستے پہ چلنا ہے. آسان راستہ چاہیے تو سنت کا راستہ ہے. حدیث صحیح ثابت ہو گئے، سامنے آ گئی ہے، سر خم کر کے تسلیم کرنے کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس پہ آپ عمل کریں، یا ہمارے امام کے قول کو، ہمارے عالم کے قول کو لے کر اپنے عالم کے قول کو چھوڑ دیں، یہ ہم بات نہیں کر رہے. ہم تو آپ کے سامنے حدیث رکھ رہے ہیں، اور آپ کے امام کے قول کو بھی رکھ رہے ہیں. تو کیا بچتا ہے؟ اتباع الہدى اتباع الہوى. سبحان اللہ، دیکھیے یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور حق کو سمجھنے کی، صحیح سمجھنے کو، اس پہ عمل کرنے کا، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعند الفقہا، سنت کی تعریف ہم کر رہے ہیں، شیخ صاحب شیخ صالح الدین حفظہ اللہ فرمائے، وعند الفقہا، فقہا کے سنت کا معنی کیا ہے؟ المستحب، سنت مستحب کہا جاتا ہے. مستحب کسے کہتے ہیں؟ الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، یہ وہ ہے جسے مستحب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہے يثاب فاعله، کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے، ولا يعاقب تاركه، اور ترک کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ملتی. مثال کے طور پر، مثال کیا ہے؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ابھی جو ہم بات کریں سنت کی بات ہم کر رہے ہیں, سنتیں جو ہیں, سنت نماز جو ہے فرض فرض ہے اور سنت سنت ہے. جب سنت کہا اس تعریف کے مطابق جو ابھی جیسے کہ فجر کی نماز کی بات ہم نے کی, فجر کی دو سنتیں جو ہیں سنت موقعہ صحیح, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو خیر سے محروم ہو جاتا ہے لیکن گناہ نہیں ہے, فرض چھوڑنے سے گنہگار ہے. یعاقب تارکہ, سنت کو نفل بھی کہا جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تین چیزیں, فرض ہے, سنت ہے, پھر نفل ہے. یہ تفصیل سے گر جائے تو تین, ورنہ نمازیں دو ہیں یا عبادات دو ہیں, فرض عبادت اور نفل عبادت. پھر اس کی تفصیل ہے آگے, فرض ہے فرض کفایہ ہے, فرض عین ہے, اور سنت جو ہے پھر سنن رواتب ہیں, اور نفل مقید نفل مطلق. سنن رواتب نفل مقید ہے, سنن رواتب جو ہیں نفل مقید سے کیا مراد, یعنی جس کی کوئی قید لگا دی گئی. فجر کی دو سنتیں کون سے ہیں, یہ نفل مقید ہے, اسے سنن راتبہ کہہ دی. جو نماز فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھے جاتے ہیں, قید فرض نماز کی لگا دی گئی, کون سے, سنن رواتب کہتے ہیں. اچھا, وضو کی دو سنتیں پڑھتے ہیں مقید ہے, ٹھیک ہے نا. تہجد کی نماز کیا کس سے مقید ہے, ایک اعتبار سے تو رات کو پڑھی جاتی, دن کو نہیں پڑھی جاتی, لیکن تعداد مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے, ٹھیک ہے نا. اس اعتبار سے مطلقہ میں سے ہے, آپ اسے زیادہ کم ہی پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کی قرب حاصل کرنے کے بغیر کسی خاص وقت کے دیکھے یا بغیر کسی خاص تعداد کے دیکھے, کون سے ہے مطلقاً ہے, بشرطے کہ وقت النہی میں نہ ہو. اچھا, وقت النہی میں جن نمازوں سے منع کیا گیا پڑھنے کو, کون سی ہے, یہ سنن مطلقہ ہے. یعنی فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک منع کیا گیا کہ فرض کوئی نماز نہیں پڑھنی, کون سی کس نماز سے فرض منع کیا گیا. کیا فرض نماز کو قضا نہیں کر سکتے آپ, کر سکتے ہیں. سنن راتب نہیں پڑھ سکتے, فجر کے دو سنتیں جو پڑھ سکتے ہیں نا. اچھا, مسجد میں داخل ہوئے تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, وضو کی دو رکعت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, ابھی تک نہیں پڑھ سکتے, مطلق نہیں پڑھ سکتے. تو منع کس چیز سے کیا گیا, جو نفل مطلق ہے, جو مقید ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. واضح ہے. قوله امام بربارك يقول والجماعة, جماعة سے کیا مراد, مجتمع علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافة ابی بکر وعمر وعثمان. شیخ صاحب حضرت اللہ فرماتے ہیں الجماعة فی الدین, جماعت کا معنی دین کے اعتبار سے, دین میں مجتمع علیہ اہل الحق, جس چیز پر اہل حق جمع ہو جائیں اسے جماعت کہتے ہیں, الجماعة. وأول الجماعة, اور سب سے پہلی جماعت کون سی ہے, ومقدم الجماعة, مقدم کی جو اور جماعت کی جو سب سے آگے ہے وہ کون سی جماعت ہے, صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کون ہیں, الذین هم افضل القرون, جو سب سے بہترین زمانوں کے لوگ ہیں. مجتمع علیہ صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو الجماعۃ, جس چیز پر جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہی جماعت ہے, اسے جماعت کہتے ہیں. ومن بعدہم من كان على الحق فهو الجماعة, اور صحابہ کے بعد جو بھی حق پر قائم ہے وہ جماعت ہے. فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا, جو حق پر قائم ہے وہی جماعت ہے اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. حق پر ہونا, حق پر قائم ہونا لازمی ہے. اگر ایک سے جماعت, تو ایک کو تو نہیں کہتے نا, جماعت میں ہمیشہ ایک سے زیادہ جماعت, ایک فرد ہے اور ایک جماعت ہے, فرد تو ایک ہوتا ہے نا. عجب بات ہے, جماعت کا مفہوم دیکھیں آپ اہل سنت کے نزدیک, حق پر اگر آپ قائم ہیں اور ساری دنیا آپ کے مخالف ہیں تو جماعت وہ دنیا نہیں ہے, جماعت آپ اکیلے ہیں کیونکہ آپ حق پہ ہیں, سبحان اللہ. یعنی سے بخاری کی ایک روایت میں آیا ہے, سبحان اللہ, بڑی عظیم حدیث ہے اور دل کو ہلا دینے والی حدیث ہے, کہ ایسے نبی بھی آئیں گے قیامت کے دن جن کے ساتھ کوئی امت ہی نہیں ہوگا, اکیلے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم تک پہنچتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو دیتے ہیں توحید کا پیغام ہے اور ان میں سے ایک بھی اتباع نہیں کرتا، ایک بھی دعوت دیکھیں ایک بھی دعوت قبول نہیں کرتا. ان للہ و ان الیہ راجعون. تو جماعت وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، یا اکیلے نبی ہیں، یہ جماعت ہے. اسی طریقے سے جیسے عبداللہ بن مسعود کا قول بھی ہے، جماعت وہ ہے جو حق پر قائم، اگرچہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو. تو جماعت کا معیار حق ہے، اور حق کا معیار کیا ہے؟ حق کے اساس کیا ہے؟ القرآن والسنة والجماعة. قرآن ہے، سنة و جماعة سے کیا مراد ہے؟ فہم السلف ہے. سلف فہرست کون ہے؟ صحابہ ہیں، پھر تابعین، پھر اتباع التابعین، وان تبعهم بإحسان الى يوم الدين. یعنی یہ سلسلہ رہے گا تا قیامت. یعنی صحابہ گئے تو جماعت گئی اور حق بھی چلا گیا، نہیں. جس پر صحابہ قائم تھے، اگر کوئی شخص اسی راستے اختیار کرتے اسی پر قائم ہے اور اس کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، گھر والوں نے نہیں سنا، دیکھا عجب بات. دیکھیں یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں، ان کے گھر والے نہیں تھے کیا؟ رشتہ دار نہیں تھے کیا؟ دو صحباب نہیں تھے کیا نبوت سے پہلے؟ سب تھے، لیکن کسی ایک نے بھی قبول نہیں کیا. نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے کہا بعض انبیاء ناکام ہوئے، عقلاندی لوگوں نے. انبیاء، نبی ناکام ہوتا ہے کبھی؟ وہ بدبخت ناکام ہوئے جنہوں نے نبی کی دعوت کو دھتکارا ہے. نبی تو ہمیشہ کامیاب ہے، اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہوگی کہ حق پر قائم رہے زندگی ساری اکیلے؟ کتنی بڑا چیلنج ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی آپ جانتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا. یہی کامیابی ہے کہ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں، صبح و شام آپ کو کوستے رہیں. کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کاہن ہے، کوئی کہتا ہے اس نے آ کے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، یہ فتنے باز، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. صبح شام، یعنی ایک تو فزیکل ٹارچر الگ ہے، جو ایک سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے اس سے بڑھ کر خطرناک ہوتا ہے. لیکن ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں کئی سوال ایسے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک لڑکے کو ہدایت دے دیتا ہے، سلفیت کلاس کو اختیار کر لیتی ہے، سارا گھرانہ صوفی ہے، بدعت ہی بدعت ہے، اکیلا لڑکا یا اکیلی لڑکی ہوتی ہے گھر میں، سبحان اللہ، کوئی سننے والا بھی نہیں. تم ہمیں سکھاؤ گے؟ کل کے لونڈے ہو تم ہمیں سمجھاؤ گے دین کیا ہوتا ہے؟ اور صبح شام کوستے رہتے ہیں، یہ وہابی ہو گئی ہے، یہ اس کی مت ماری گئی ہے، یہ فتنے باز ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے. اگر آپ دین پہ عمل کرنا، داڑھی رکھ لیتے، کہتے دیکھو بڑے داڑھی والا آ گیا ہے، بڑا بڑا کو دیندار سمجھتا ہے، دو لفظ کیا سیکھ لیتا، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ بیٹھا ہے. اگر جو ادب کے دائرے میں رہ کے ریکویسٹ کرتا رہتا ہے، منتیں کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ. تو یاد رکھیں، آپ اکیلے حق پر ہیں تو آپ ہی جماعت ہیں. اور ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یار وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں تھے، یا فلاں آپ کے ساتھ کیوں نہیں تھا، یہ پوچھا جائے گا ہم سے. بھائی آپ کہاں تھے؟ آپ کس راستے پہ تھے؟ من ربک ما دینک من نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا؟ یہی منہج ہے، یہی راستہ ہے، یہی حق ہے. اگر آپ کے پاس ان سوال کا آج جواب نہیں ہے، اگر رب کی معرفت سے ہے آج آپ کے پاس نہیں، تو قبر بھی آپ کیا جواب دیں گے مجھے بتائیں. دیکھیں جہل مرکب کی یعنی انتہا دیکھیں. ابھی زندگی میں دنیا لوگوں سے پوچھیں این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اکثر لوگوں کو کیا جواب ہے؟ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ جس اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ کیا ہے؟ فی السماء علی العرش، عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث میں ایک لوڑنے کی حدیث جو ہے، کم سن لڑکی ہے، دیکھنا چاہتا کہ مومن ہے کہ نہیں ہے. کیا پوچھا؟ کلمہ آتا ہے آپ کو؟ کیا سوال کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار، یعنی لمحہ فکری ہمارے لیے. ہم جب پوچھتے کہ فلاں مسلمان ہے کہ نہیں، کیا پوچھتے اسے؟ بھی کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا صحیح مفہوم پوچھا ہے، ایک سوال کیا ہے کہ واقعی کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اسے صحیح مفہوم آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اور کلمے کے صحیح مفہوم میں سے اسماء و صفات پر جو ایمان ہے، توحید اسماء و صفات، وہ بھی شامل ہے. کیا سوال کیا؟ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا عرض کرتی ہیں؟ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. من انا انت رسول اللہ، میں کون؟ آپ اللہ رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اعتقا فانها مؤمنہ، آپ اسے آزاد کریں، مؤمنہ ہے. آج اگر یہی جواب ہم دیتے ہیں تو کہتے ہیں تو فتنے باز ہیں، تو وہابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں ایمان کی، یہ نعوذ باللہ یہ لوگ گواہی دیتے ہیں فتنے کی. عجب، دیکھیں جہل مرکب کس طریقے سے. واللہ جو دنیا میں صحیح جواب نہیں دے سکے وہ قبر میں کیا جواب دے گا مجھے بتائیں. من رب کو، جس کو اپنے رب کی صحیح معرفت نہیں ہے، یار دنیا میں کمایا کیا ہے مجھے بتائیں. اس دنیا میں ہم آئے ہیں، پتہ ہے سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ یہ مال دولت پیسے ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ تو ہم پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، یہ مطلب کپڑے بھی نہیں رہیں گے. سب سے عظیم جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہے، کہ دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ صحیح معرفت بھی حاصل کی ہے، اور جس مقصد ہمیں پیدا کیا گیا وہ مقصد بھی حاصل ہو گیا ہے. الا لیعبدون کو سمجھا بھی ہے، اور جو رب کی صحیح معرفت نہیں جانتا، کلمہ توحید کی معنی کو صحیح نہیں جانتا، اور نہ ہی اس نے توحید عباد کا حق ادا کیا ہے. اگر دیندار تو شرک اور بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، یا دین سے ویسے ہی دور ہے، تو اس نے پایا کیا ہے اس دنیا سے، کمایا کیا ہے اس دنیا سے، حاصل کیا کیا ہے؟ ان للہ وان الیہ راجعون. اس لیے جب تک سانسیں جا رہی ہیں وقت باقی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو صحیح کرو، اور پھر اس صحیح ایمان کو مضبوط کرو. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، اور واقعی کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلے صف میں 30-30, 40-40 سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی مسجد کی بالکل دروازہ کھلتے قبر کی طرف، پہلے قبر کا طواف ہوتا ہے، پھر الگ گھر میں آ کے مسجد میں پہلے صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے. کیا ہے یہ؟ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں مقصد تو چھوڑ دیا ہے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، کہا الا ليعبدون ہے. عبادت رب کی بھی کی جاتی ہے، عبادت اس قبر والے کی بھی کی جاتی ہے. تو توحید عبادت کہاں ہے؟ رب کسی معرفت کہاں ہے؟ کہتے فلاں تو اللہ کا بزرگ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو پانچ وقت نماز پہلی صف میں پڑھتا ہے. میرے پہ قصور پہلی صف کا نہیں ہے، نہ ہی نماز کا قصور ہے. قصور اس دل کے اندر جو بدعقیدگی ہے، وہی قصور ہے. دل کے اندر جو غلط عقیدہ بیٹھ گیا وہ غلط ہے. اس کو پاک کرے اور صاف کرے. جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو دے سب سے پہلے. حقوق ادائیگی، بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے جو دوست احباب ہیں، جو عام مسلمان، سب کے حقوق ہیں، اور جو سب کے حقوق دیتے ہیں. اگر نہیں دیتے تو اب تک رب کے صحیح حق نہیں دیتے. اور شرک سے بڑھ کر میں سمجھوں کیا ظلم ہے. ان الشرك لظلم العظیم، یہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن کاش ہم جانتے کہ شرک کیا ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں عجب بات ہے، جو قرآن مجید پڑھتا ہے، ہم نے قرآن مجید کتنی ختم کی ہوں گے مجھے بتائیں، پتہ نہیں گن نہیں سکتے. یہی ہے نا عجب بات ہے کہ مسلمان ہم لوگ، انسانوں کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید بار بار پڑھتے ہیں، جو بنیادی مقصد ہے اسے اکثر مسلمان سمجھا نہیں ہے. سورۃ الجن کو دیکھ لیں آپ، مثال دیتا ہوں. جن بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا مکلفین ہے کہ نہیں، مکلفین ہے. جن کے ایک ٹولے نے ایک مرتبہ سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جو سورۃ الجن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو بنیادی پیغام ہے وہ جان لیا ہے. سبحان اللہ. اور ہم پتہ نہیں کتنی ختم کر چکے ہیں، ہماری اکثریت پتہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. دیکھیں دل کے اندر اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ آپ حق کی جستجو میں رہتے ہیں، واللہ حق کا راستہ آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اپنی خواہش نفس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا راستہ چاہتے ہیں، پھر تو حق کبھی بھی آپ کے لیے میسر نہیں ہوگا. سورہ جن پہ انشاءاللہ میں کبھی الگ سے مکمل انشاءاللہ تفسیر کروں گا، بڑی پیاری یعنی آیات ہے، اور بڑا پیارا قصہ ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ یہ بتا دوں کہ دیکھیں انہوں نے بنیادی پیغام کیسے سمجھا ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اگر میں لفظوں کی بات کروں تو پھر ایک گھنٹہ اور چلا جائے گا. اوحی الی، وحی تو پورا قرآن وحی ہے، لیکن یہاں پہ کیوں وحی؟ کیونکہ بات جنوں کی ہو رہی جو نظر نہیں آتے، مخفی عالم ہے. تو کہاں سے پتہ چلا لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وحی کے ذریعے. قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجب. تو جنہوں نے کیا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے. اپنی قوم کی طرف جا کے یہ بتاتے ہیں. یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. یہ بنیادی پیغام دیکھیں. یہدی الی الرشد ایک دفعہ سنا ہے, ہدایت ہے رشد کی طرف. یہ قرآن مجید, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں, یہ ہدایت کا راستہ ہے, ہدایت کو واضح کر دیتا ہے. فآمنا به, بس ہم نے ایمان لے کے آئے. کیا سیکھا ہے کہ کیا ہدایت کا راستہ ہے, کیا بنیادی پیغام ہے؟ اچھا دیکھیں, لا نہیں ہے وہ لن. لن کیا ہے؟ نفی التعبید کے لیے. کبھی بھی ہرگز یہ غلطی نہیں کریں گے ہم. کیا غلطی؟ ولن نشرک بربنا احدا, رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ پہلی دو آیتیں ہیں بس. آگے کے جو یعنی جو قصہ وہ میں کبھی بعد میں بتاؤں گا. کس طریقے سے دیکھیں, ایک مرتبہ سنتے ہیں. ہم تو بار بار پڑھتے ہیں قرآن مجید کو, اور عجب بات ہے بعض لوگوں کو عربی میں, عربی زبان پہ عبور ہے, فقہ میں, اصطلاحات میں, تفسیر پڑھی ہوئی ہے, اور کئی تفسیریں مخارج قرآن کے, القراءات العشر, دس قراءات آتی ہیں مختلف قرآن مجید کی. میرا ایک سوال ہے بس, کیا اس بنیادی پیغام کو سمجھائے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پیغام کو سمجھائے؟ کبھی سوچا سورہ فاتحہ کیوں رکن ہے نماز میں سے؟ یہی پیغام آپ بار بار پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں اتر جائے. اور شرک کی کبھی غلطی نہ کرنا, عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی کو شرک مت ٹھہرانا. ہوتا کیا ہے, ابھی میں نے مثال دی, دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں, دیکھ لیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. مسجد ہے, مزار ہے, پوری مزار کے اندر مسجد ہے, اور اسی مزار میں قبر بھی ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, نماز میں آنے سے پہلے طواف ہوتا ہے, پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر جاتے بھی طواف کر کے جاتے ہیں. اور وہاں پر نماز بھی ہوتی ہے, سجدہ بھی ہوتا ہے, دعا بھی ہوتی ہے, پکار بھی ہوتی ہے, نظر و نیاز بھی ہوتی ہے, قربانیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. کون سی عبادت وہاں پہ نہیں ہوتے مجھے بتائیں. ان لوگوں کے دل رب سے جڑے ہیں یا ان بندوں سے جڑے ہیں؟ سبحان اللہ, عجب بات ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہم فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فالذی علی الحق یسمى جماعۃ ولو کان واحدا, جو حق پر قائم وہی جماعت ہے اگرچہ اکیلا کیوں نہ ہو. ولو کان الناس کلہم علی خلافی, اگرچہ سارے کے سارے اس کی مخالفت کرتے رہیں اور اس حق کے خلاف ورزی کریں جس پر وہ قائم ہے, تو جماعت وہ لوگ نہیں ہوں گے. جو جماعت ہے لغت کے اعتبار سے, شکل کے اعتبار سے, حقیقت کے اعتبار سے جماعت کون ہے؟ وہ ہے جو حق پر اکیلا قائم ہے, اسے جماعت کہتے ہیں. اذ ليس مراد بالجماعۃ الکثرۃ, جماعت سے مراد ہرگز کثرت تعداد نہیں ہے. بل المراد بالجماعۃ من کانوا علی الحق, جماعت سے کیا مراد ہے؟ جو حق پر قائم ہو. ولو کانوا طائفۃ یسیرۃ, اگرچہ تھوڑے سے لوگ کیوں نہ ہوں یا ایک شخص کیوں نہ ہو, یہ جماعت کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور منہج السلف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.